وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم صلاة وسلام لا غاية لهما ولا نهاية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة توبة کی آیت نمبر 30 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم یہودیوں کا یہ خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے فرزند ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے فرزند ہیں یہاں قرآن حکیم یہود اور نصارہ کے ایک مشترکہ غلطی اور جرم کی طرف ارشاد فرماتا ہے یہاں چونکہ یہ بات ذہنوں میں رہے کہ یہودی کے مقابلے میں عیسائیوں کا مسیح علیہ السلام کے بارے میں تصور ایک اور طرح سے ہے جبکہ یہودیوں کا عزیر علیہ السلام کے بارے میں تصور اور طرح سے ہے یہودیوں کے اندر عزیر علیہ السلام کو نسلی یا سلبی بیٹا نہیں ٹھہرایا گیا اس لیے قرآن حکیم نے یہاں ابن اللہ کا لفظ اختیار کیا وہی جس کے بارے میں دوسری جگہ نانو ابنا اہو احبا کا لفظ اختیار کیا جبکہ نصارہ جو ہے وہ اپنے مسیح علیہ السلام کے بارے میں دونوں خیالات رکھتے ہیں یہ بھی خیال رکھتے ہیں بلکہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ تو سلبی نہیں بلکہ روحانی معنوں میں ہے موجود ہے زمانے، جبکہ بہت بڑا عیسائی گروہ ماضی میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابنیت کا خیال بالکل نسلی بنیادوں پر قائم تھا. یہی فرق جس کو ہم عربی میں ابن اور ولد سے تعبیر کرتے ہیں، جہاں ابن اللہ کی بات ہوگی وہاں چائلڈ آف گاڈ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور جہاں ولد کی بات ہوگی اللہ کے لیے ولدیت کی بات ہوگی، اولاد کی بات لوگوں نے کی ہے، تو وہاں ہم سن آف گاڈ کا لفظ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو سن آف گاڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ان دونوں مفہوموں کو وہ شامل کرتے ہیں، یعنی کچھ گروہ کچھ اور کچھ، جبکہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو چائلڈ آف، جس طرح ہم فرزندان توحید کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس سے یہودیوں کا وہ جرم کچھ کم ہو جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اور اس میں بھی بہت سارے آگے بڑھ کر عزیر ابن اللہ کے وہ تمام تعلیمات کو اپنانے کی کوشش بھی کی. یہاں عزیر علیہ السلام جو تذکرہ پایا جاتا ہے تورات میں، ان کا ذکر عزرا کاتب کے نام سے آتا ہے، جو تقریباً 458 قبل از مسیح میں گزرے ہیں. یہودیوں کے آج بھی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں بہت بڑا مقام ان کو اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ لوگ جب غلام بنا کر لے جائے گئے تھے تورات کے تمام نسخے ختم ہو گئے تھے. انہیں عزیر یا عزرا وہ عظیم شخصیت ہے جس نے دنیا کو دوبارہ تورات عنایت کیا اور حقیقی صورت میں اس کو رکھا. گوئے تورات موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ تو انہوں نے دوبارہ دی، انہیں ایک مرتبہ تورات کی، تو خود تورات گواہی دیتا ہے کہ یہ ختم ہو چکا، انہیں موجود ہے تورات میں یہ واقعہ موجود ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تورات سب کے سب یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے نہیں کہا جاتا، بلکہ دیگر انبیاء کے صاحب بھی اس میں موجود ہے. قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ در حقیقت ان کی زبانوں سے منہ سے نکلنے والی وہ بات ہے کہ یہ بس سوچے سمجھے جو دل میں آیا وہ منسوب کر دیتے، کبھی عقیدت میں اور کبھی حقیقت سے انحراف کرتے ہوئے، دونوں صورتوں میں. نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر کے بارے میں ایسی بات کہی تھی اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی حیثیت ہے. فرمایا کہ یہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے بھی کافر کر چکے ہیں. یہاں سے ایک ثابت ہوتا ہے کہ یہ تصورات مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں اپنائے تھے. خود یونانیوں کے ہاں بھی کچھ لوگوں کا ایسا تصور پایا جاتا ہے جن کو انہوں نے الوہیت کا مقام بھی دیا تھا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرزندگی یا ان کی، اس طرح ہندو کے ہاں قدیم زمانے سے اوتاروں کا تصور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور شکل میں زمین پر آ کر کچھ کام کرنے کی جو تصور ہے، چاہے وہ کلمۃ اللہ انہیں کلام کی شکل میں ہو مسیح کی شکل میں، یا وہ مچ اوتار کی شکل میں ہو، یا دیگر جتنے اوتار، یہاں تک کہ ہندوؤں کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ ایک اوتار جو ہے وہ مگرمچھ کی صورت میں آیا تھا تاکہ وہ انسانیت کو صحیح راہ پر لا سکے. تو اس طرح کی یہ تصورات کے قرآن حکیم نے یہاں نفی کی اور فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کر لے، انا یؤفکون، یہ کہاں چلے جا رہے ہیں، اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے، یہ تو کمزوری کی بات ہے کہ اگر اللہ کو یہ ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ ان تمام کمزوریوں سے منزہ اور مبرہ ہے. اتخذوا اخبارهم ورهبانا، ان لوگوں نے اپنے اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر، یہاں یاد رہے کہ علماء کی بات اس بنیاد پر ماننا کہ یہ اللہ کی بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اب بتاتے ہیں، اور یہ سوچتے رہنا اور یہ خیال رکھنا کہ کہیں یہ غلط بات نہ بتا دیں، یہ تو ایک درست طریقہ ہے، لیکن اللہ کو سرے سے غائب کر کے، اللہ کے تصور کو ختم کر کے، اس کے مقابلے میں صرف اپنے مذہبی پیشواؤں کو وہ مقام دینا کہ وہ جو کچھ بھی کہیں وہ ٹھیک ہے، وہ حلال ہے، اور وہ جس کو حرام ٹھہرائے وہ حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہوئے کہ ان لوگوں نے اپنے اخبار اور رہبان کو، یعنی اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا اللہ کے مقابلے میں، اور مسیح ابن مریم کو بھی بنا لیا تھا، یہاں یہ بات ہے کہ اس کو دوبارہ دوہرا دیا کہ مسیح ابن مریم کو انہوں نے ارباب میں سے بنا لیا تھا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ حکم تو صرف یہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی پاک ہے ان تمام سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ آیت کی جس میں یہ بتایا کہ یہ اللہ کے سوا دیگر اپنے پیشواؤں کو اوب مقام دیتے. صحابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہم تو اربا اپنے پیشواؤں کو ربوبیت کا مقام نہیں دیتے تھے، ہم تو اللہ کو رب مانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب وہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تم اسے آنکھیں بند کر کے حرام بنا لیتے، اور جس کو وہ حلال ٹھہراتے تم حرام ٹھہرا لیتے یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، ہاں ایسا تو کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ربوبیت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو یہ اختیار دینا کہ وہ دین میں ترمیم اور اضافہ کر سکے. آج بھی جو پوپ ہے اس کو یہ وہ معصوم سمجھا جاتا ہے. انبیاء معصوم نہیں ہے یہودی عیسائیت میں، نوح علیہ السلام اور دیگر سے کے تو وہ بڑے جرائم کے نعوذ باللہ قائل ہے، لیکن اپنے پوپ کو معصوم سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود اس کی ہر حکم کو من جانب اللہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ تو اللہ کی بات کرتے ہیں. تو یہی وہ بات تھی کہ آج تو یہ پھر بھی کم صورت میں ہے پوپ کے اختیارات. پہلے تو پوپ بلا شرکت غیر پوری عیسائی دنیا کا مالک ہوتا تھا، اور یہ جو مذہبی یا دیندار لوگوں کی حکومت سے مغرب خوفزدہ رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تلخ تجربے سے وہ گزر چکے ہیں. صدیوں تک عیسائی دنیا جو ہے وہ پاپائیت کے حکومت کے اندر، تھیاکریسی کے اندر رہی تھی، جس کے اندر عام لوگوں کے کوئی حقوق نہیں تھے. پوپ جو ہے سب کچھ ہڑپ کر جاتا تھا، کسی کی عزت جان مال محفوظ نہیں تھی، جس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک خوف ہے. وہ خوف آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کی حکمرانی بھی اسی طرح ہوگی، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ مسلمان دیندار طبقہ جب حکمران رہا تو انہوں نے وہ بے نظیر مثالیں قائم کی کہ فلاحی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے اس کی نظیر دنیا پیش کرنے سے عاجز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ان سب کو حکمران بنایا اللہ کو چھوڑ کر. یریدنا یطفی نور اللہ، یہ لوگ چاہتے تو یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت اور نور کو اپنے کوششوں سے، بے افواہم، اپنے منہ سے ختم کر دے. ویاب اللہ، اللہ کو یہ نامنظور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے شاعر نے کہا، نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہیں جائے. کوئی اگر چاہے بھی تو یہ نہیں ہو سکتا. الا ان یتم نور، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ہدایت انسانوں کے سامنے آئے گی، انسانیت تو اس پہ عمل پیرا ہوگی، اگرچہ کافروں کو یہ ناگوار گزرتا ہے، گزرتا رہے گا. اور وہی وہ رسول ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. احمد دیدات اس آیت کے تحت فرماتے تھے کہ رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ بلڈوز ٹو دا ادر ریلیجنز، کہ وہ باقی تمام ادیان کو بلڈوز کر لے، بالکل اسی طرح ختم کر لے جس طرح کے بلڈوزر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. ودین الحق لِيُظْهِرَ، یعنی دین حق کے ساتھ ادیان باطل کو ختم کر لے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ مشرکین کو بہت ناگوار گزرتا. اسی لیے تو مکہ سے مشرکین کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا. اے ایمان والو، تم میں سے بہت سارے، ان کثیر من الاخبار، بہت سارے علماء اور مشائخ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے اموال کاتے ہیں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے. آج بھی کتنے ہی لوگ دین کے نام پر عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے، کبھی مختلف ایام کے نام پر، کبھی مختلف تقریبات کے نام پر، کبھی تقدس کی کسی اور لبادے کے اندر، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں، اپنے مریدین اور جن لوگوں نے اعتماد کیا ہے، مخلص اور صادق لو عوام کو سے زیادہ سے زیادہ لیا جائے. یہاں تک کہ کبھی تو فتویٰ فروشی بھی ہوتی ہے کہ فتویٰ اس طرح دیا جائے جس طرح لوگ چاہ رہے ہیں، یا کبھی اپنے معتقدین کے خیال کے مطابق بات کر دینا بجائے اس کے کہ دین کی حقیقی تعلیم پہنچائی. وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ دین دار طبقہ کہلاتے ہیں، اچھا طبقہ کہلاتے ہیں، وہ بھی اگر دین کو پیشہ بنا لے اور اسی کو ایک کاروبار کی شکل دے دے، اور پھر اسی میں آمدنی کے اضافے کے لیے ایک دو تین اور مزید بڑھنے کے لیے جو ہرس پائی جاتی ہے، اسی کو قرآن کریم نے کہا بالباطل، ظالمانہ طریقے سے، ظلم سے لوگوں کے مال باطل طریقوں سے اڑاتے ہیں، مختلف دھوکوں سے. یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے، اس لیے کہ حقیقی اسلامی تصورات اگر سامنے آئے پھر تو لوگ ایسا نہیں کریں گے. علامہ اقبال ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تو اتنے میں ایک دیہاتی شریف سادہ سا آدمی آیا اور کہنے لگا پیر صاحب مجھے 100 روپے میرا قرضہ ہے، دعا کیجئے کہ میرا وہ قرض ختم ہو جائے۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے۔ وہ صاحب جب جانے لگے تو انہوں نے 5 روپے نکالا اور پیر صاحب کے نذرانہ پیش کیا۔ جب وہ چلا گیا اقبال نے کہا کہ پیر صاحب پہلے تو 100 روپے قرض تھا اور آپ کی دعا کے بعد تو اب اس پہ قرض 105 روپے ہو چکا ہے۔ تو لوگوں سے لینے چیننے اور ہڑپ کرنے کی حوث کو قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ ظلم اور باطل طریقہ ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم ہمارے معاشرے میں 1% بھی نہیں ہے۔ اگر اس معاشرے میں اسلامی تعلیم 1% ہو جائے، ذرا اندازہ تو لگائیں اپنے گھر کے ارد گرد کے ماحول میں کتنے گھرانے ایسے ہیں، 10-15-20 ایک گلی میں شاید آپ کو ایک عالم دین نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی بنیاد پر خاندانوں کے اندر اور اس میں حقیقی اسلامی تعلیمات نہیں پنپ سکے، حقیقی اسلامی تعلیم نہیں پہنچ سکی۔ تو اس لیے اگر ہمارے اس ملک میں اسلامی تعلیم کم از کم 5% بھی ہو جائے، 5-10%، تو بہت سارے لا دین طریقے اور بہت سارے دین کے نام پر ہونے والے فراڈز کو روکا جا سکے گا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، یہ شرط ہے اس کے لیے، انہیں خود جمع کرنا اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا کہ اس کو خرچ نہ کرنا عیب ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ فی سبیل اللہ کے لیے، شہرت کے لیے نہیں۔ تو فرمائے فبشرہم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے، اور قیامت کے دن انہیں کہا ویوم یحما علیہا فی نار جہنما، جب قیامت کے دن تپائے جائے گا ان پر، ان کی آگ گرم کی، یحما کے معنی ہوتے ہیں گرم کرنا، آگ کا تیز کر دینا، جہنم کی آگ میں جب آگ مزید، جہنم میں جب آگ مزید بھڑکائی جائے گی، فتکوا بہا فی جباہم، اور ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشتوں کو اس سے داغا جائے گا، یعنی بدن، پورے بدن کو ان سے داغا جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ کنز ہے، یہ وہ خزانہ، یہ وہ بینک بیلنس، یہ لاکرز ہیں جو تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیے تھے، آج اس کا مزہ چوک لو۔ یہاں سے دونوں آیات نے مل کر ایک بات تو یہ بتا دی کہ جو لوگ دنیا میں زندگی صرف مال کمانے کے لیے، صرف کچھ کمانے، کچھ جمع کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور پھر اپنی جمع پونجی سے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، یاد رہے کہ کنز وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کنز وہ مال ہے جس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں برابر خرچ کیا جا رہا ہے، ہر زکات بھی دے رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، بوقت ضرورت امداد بھی کرتا ہے، ایسے شخص کا مال جتنا بھی ہو وہ کنز نہیں ہے اور نہ اس کو داغا جائے گا، بلکہ کنز وہ مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اس لیے پہلے بتا دیا کہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ تو اگر کوئی اپنے مال کو قیامت کے دن اپنے لیے وبال جان نہیں بنانا چاہتا تو اسے چاہیے کہ وہ اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں کچھ خرچ کرے۔ یہاں سے گویا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان، یعنی ایک تو ذہن میں یہ بات واضح رہے کہ یہ وعید انہی لوگوں کے ہیں جو غایت حرص کی بنا پر مال کے حقوق واجبہ بھی ادا نہیں کرتے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مال کو جمع کرنا معیوب ٹھہرایا، اس مال کو نہیں جمع کرنا معیوب ٹھہرایا جس میں ضروری مصارف خیر وغیرہ، تمام صفقات وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ مطلق مال جمع کرنا گناہ نہیں ہے، اس کے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا جرم ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کا شمار اللہ کے ہاں 12 ہی ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب، یعنی اللہ کے ہاں۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم اور فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے نظام اسی طرح ہے۔ قرآن حکیم جب یہ انکشاف کر رہا ہے، اس وقت ان سائنس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سورج جو ہے وہ جب زمین سورج کے گرد ایک چکر پوری کر لیتی ہے تو سال بنتا ہے اور یہ 365 دن میں پورا ہوتا ہے، اور جب یہ اپنے محور کا ایک چکر پورا، اپنے خود اپنے مدار کو کے چکر کے نتیجے میں سال، اور محور کے اندر کے چکر میں دن بنتا ہے، دن اور رات بنتے ہیں، اس وقت انسانوں کو یہ معلوم نہیں تھا تو قرآن حکیم نے، یہ تو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس طرح پورے سال، چونکہ یہ چکر 365 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اس کو 12 پہ تقسیم کرے، اور یہ تمام بعد کی پیداوار ہے. قرآن حکیم جب یہ بات کر رہا تھا تو اس وقت قرآن حکیم نے یہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا. پہلی مرتبہ گویا قرآن حکیم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یہ تخلیق یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہو ہے، لہذا سال جو ہے اس کے مہینے 12 ہوں گے. اور اسی بات کہ اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد جتنے بھی کیلنڈر لوگوں نے علاقائی طور پر بھی بنائے وہ تقریباً 12 ہی مہینوں کے ہیں، انہیں نافرمانوں بھی جو بنائے، چاہے وہ رومیوں کا کیلنڈر ہو یا یونانیوں کا. ہاں اب ایک کیلنڈر جن لوگوں نے اس کے علاوہ بنایا، صرف ایک کیلنڈر اس وقت ملتا ہے جو 20 مہینوں پر مشتمل ہے. یہ ہے ابھی ایران میں جس طرح غلام محمد قادیانی کی طرح بہاءاللہ ایک پیدا ہوا تھا، اس نے جو کیلنڈر اپنے لیے بنایا وہ 20 مہینوں کا، لہٰذا ان کے لیے اتنے مہینے ہیں کہ وہ باقاعدہ پھر حساب پورا نہیں ہو پاتا، سال 20 مہینوں میں کبھی فٹ نہیں آتا، لہٰذا انہوں نے کچھ مہینوں کو کچھ دنوں کو باقاعدہ درمیان میں ویسے ہی رکھا ہوا ہے جو کسی مہینے میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ 20 سے یہ پورے پورے تقسیم ہی نہیں ہو پاتے. تو قرآن حکیم نے اس لیے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا علیم ذات ہے کہ جو چیز انسانوں کو ابھی معلوم نہیں تھی اس کی طرف بھی اشارہ کر دی. اس میں سے چار حرمت والے مہینے، ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. ذالک دین القیم، یہی صحیح مستحکم اور مستقیم دین ہے. بس تم ان مہینوں فلا تظلمون فیہن انفسکم، ان کے بارے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. یہ ظلم فیہن کی ضمیر اس سے یہ اربات اشہر کی طرف بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان مہینوں میں لوگ ظلم کیسے کرتے تھے کہ ایک تو یہ مہینوں جو سال کے 12 مہینے ہیں ان میں تفریق کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے، آگے پیچھے کر لیتے تھے، ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ جو حرمت والے مہینے تھے ان میں بھی گڑبڑ کرتے تھے، ایک مہینے کو دوسری جگہ منتقل کرتے تھے، یہ تمام. اور اسی بنیاد پر لوگ اپنے عرس وغیرہ جو، یعنی کبھی انسان اپنے ضروریات کے لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک وقت میں رجب کا مہینہ یا کوئی اور محرم مہینہ آ رہا تھا تو اس کو منتقل کر دیتے کہ یہ ابھی نہیں اگلی دفعہ ہوگا. اس کا ذکر ابھی اگلی والی آیت میں دوبارہ آئے گا تو وہاں اس پہ بات کریں گے. فرمایا کہ وقاتل المشرکین کافا، مشرکوں سے سب کے سب سے اسی طرح لڑو جس طرح کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، انہیں بالکل ان کے مقابلے کی طرح جس طرح وہ تمہارے اوپر ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ منتقین کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کا ہٹانا یہ تو کفر میں ترقی کرنا ہے. یہ کفر میں ترقی سے کیا مراد ہے اور نسیہ سے کیا مراد ہے؟ درحقیقت جس طرح کہ ارگوئے یہ کافرانہ دستور ہے، ہندوستان میں جو فصلی سنہ رائج ہے، مثلا ہندوستان کا جو سال ہے ہندی سال جسے ہم کہتے ہیں، یہ شمسی حساب سے ہے. اس کے مہینوں میں حساب کو پورا کرنے کے لیے یہ پنڈت لوگ کبھی ایک مہینے کو دوہرا دیتے ہیں، اور اسے اصطلاح میں لونت کا مہینہ کہا جاتا ہے، لون لگانا. مثلا اس سال اساڑ میں لگایا، اور اساڑ کی مدت بجائے کبھی اس کی ایک مہینے کی مدت جو ہے ایک سال کے بجائے دو مہینے کر دی. یہ محض حسابی ضرورتوں سے وہ ایسا کرتے ہیں تاکہ کچھ مقاصد حاصل ہو سکے. جبکہ عرب کے جاہلیت کے دور میں رئیس یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مصلحتوں کی بنیاد پر سنہ قمری کے جس مہینے کو چاہتے مقدس قرار دیتے، جس مہینے کو چاہتے دوہرا دیتے، اور سال کو جب چاہے بجائے 12 مہینے کے 13 یا 14 مہینے کا کر دیتے تھے، انہیں بڑھاتے. اور اس سے سارے نظام میں تقویم میں خرابی بھی پیدا ہوتی، اور اس سے مقصود چونکہ ان کے صرف اپنے مفادات ہوتے شخصی کہ بھائی یہ اس مہینے میں اگر اس مہینے میں تو ہم نے جنگ کرنا ہے، لہذا یہ حرمت اس مہینے کو ہٹا کر کسی اور مہینے میں اور یہاں کوئی دوسرا مہینہ فٹ کر لیتے ہیں. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب کفر کی باتیں ہیں، انسان کی اپنی مفادات کی بات ہیں. یضل بہ الذین کفروا، اس سے عام لوگوں کو گمراہ کیے جاتے ہیں، وہ کسی سال یا اس کے مہینے کو حرام کرتے ہیں اور کسی سال اسے حرام ٹھہرا، یعنی ایک مہینے کو ایک سال میں حلال کر لیتے ہیں، دوسرے سال میں اس کو حرام کر لیتے، تاکہ اس کے ذریعے سے لِيُعَاتِهُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ جن کی حرمت اللہ نے قرار دی ہے ان کی گنتی کو پورا کر لے، کہ بھائی چار مہینے ہی حرمت والے ہیں، سال بھر میں کبھی بھی حرمت کر لیں گے۔ تو یہ در حقیقت احکام، یاد رہے ہر وہ ہیلا، ہر وہ طریقہ جو احکام خداوندی سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے وہ ناجائز اور حرام ٹھہرا ہے۔ فَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ کہ حرام کیے ہوئے مہینے کو یہ لوگ اس طرح حلال ٹھہراتے ہیں۔ یقینا درحقیقت ان کے لیے ان کے یہ برے اعمال بہت ان کو اچھے دکھائے جا رہے ہیں، کہ یہ بہت اچھے محسوس ہوتے ہیں، ان کو اپنی مہارت سمجھتے ہیں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی ہدایت نہیں دیا کرتا۔
visit tasqeer.org